السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں انتہا پسندوں کو مالی معاونت کی فراہمی کے الزامات کی تردید. دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر پاکستان سے قریبی رابطے میں ہیں سعودی سفارت خانے کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
کشمیر کے 2 حصوں کے درمیان چلنے والی بس سروس معطل. بھارتی کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری طرفین کے درمیان قضیے کا باعث بن گئی ہے. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد میں دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مصر میں اتوار کی شام فٹ بال اسٹیڈیم میں ہنگامہ آرائی میں 25 افراد ہلاک ہو گئے. اور یمن کے سیاسی بحران کو حل کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ کی ثالثی میں امن مذاکرات پیر کو روز دوبارہ شروع ہوئے ہیں، جبکہ جرمن چانسلر صدر اوباما سے یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچ رہی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سعودی عرب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے نظریات کے فروغ کے لیے پاکستان میں انتہا پسندوں کو امداد فراہم کر رہا ہے. پیر کے روز یہ تردید پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے ایک بیان میں کی گئی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سعودی عرب نے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی حکومت پاکستان میں شدت پسندی کے فروغ اور اپنے نظریات کے پرچار کے لیے مدارس کو رقوم فراہم کرتی ہے. پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں حال ہی میں یہ غلط تاثر دیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان میں انتہا پسندانہ رجحانات کے لیے بعض مدارس کی مالی معاونت کر رہا ہے. سعودی سفارت خانے کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا جب چند ہفتے قبل ہی پاکستان کے ایک وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ایک بیان میں یہ الزام لگایا تھا کہ سعودی عرب مسلم دنیا بشمول پاکستان میں اپنے نظریات کے پرچار کے لیے مالی وسائل فراہم کرتا ہے. تاہم پیر کو سعودی عرب کے سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی مسجد، مدرسہ یا خیراتی ادارہ سعودی عرب سے مالی امداد کے حصول کے لیے درخواست کرتا ہے تو وہ درخواست جائزے کے لیے پاکستانی حکومت کو بھیج دی جاتی ہے. بیان میں کہا گیا کہ صرف اسی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے جب پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے تحریری طور پر سعودی سفارت خانے کو آگاہ کیا جاتا ہے. سعودی عرب کے سفارت خانے کے مطابق ان کے ملک کی طرف سے مالی مدد کسی بھی فرقے کی تفریق کے بغیر کی جاتی ہے. سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر سعودی عرب پاکستان سے قریبی رابطے میں ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سفارت خانے کے بیان کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں کبھی بھی ایسی مالی معاونت نہیں بھیجی گئی جو بدامنی کا سبب بنے. انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے قریبی تعاون کر رہے ہیں.
ہمیں سعودی عربیہ کا بھی تعاون حاصل رہتا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسی مدارس کے حوالے سے تربیت یا ایسی چیز دی جا رہی ہو جو کہ ہماری حکومت اور ملک کے لیے خطرہ ہو اور اس میں سعودی عربیہ کا کوئی فنڈنگ شامل ہو.
واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے سعودی عرب پر کسی طرح کا الزام نہیں لگایا گیا تھا. پاکستان سعودی عرب کا ایک قریبی اتحادی اور دوست ملک ہے اور سرکاری سطح پر ہمیشہ سعودی عرب کو پاکستان کی مدد کرنے پر سراہا جاتا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی سعودی عرب کے دورے کر چکے ہیں جن میں سلامتی کے امور سمیت دیگر شعبوں میں قریبی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی جانب سے ایک ٹرک ڈرائیور کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے پار تجارت معطل کر دی گئی ہے. مظفر آباد سے رپورٹ بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار بس سروس ایک مرتبہ پھر معطل ہو گئی ہے. حکام کے مطابق پاکستانی کشمیر سے دوسری جانب جانے والے ایک ٹرک سے مبینہ طور پر منشیات برآمد ہونے پر بھارتی حکام نے کشمیر کے دو حصوں کے درمیان ٹرک سروس معطل کر دی تھی، جس کے بعد پیر کو بس سروس بھی نہ چل سکی۔ گزشتہ جمعہ کو بھارتی کشمیر کے حکام نے مبینہ طور پر پاکستانی کشمیر سے جانے والے ایک ٹرک سے منشیات برآمد کر کے ایک ڈرائیور کو تعویل میں لے کر 22 ٹرک روک لیے تھے، جس کے رد عمل میں پاکستانی کشمیر کے حکام نے بھارتی کشمیر سے آنے والے 49 ٹرکوں کو چکوٹی ٹرمینل پر روک رکھا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرحد آر پار سفر و تجارت کے ادارے کراس ایل او سی ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے عہدیدار بشارت اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرک سروس کا تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیر کے روز سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان بس سروس بھی رک گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک ٹرک سروس بحال نہیں ہوتی اس وقت تک بس سروس بھی نہیں چل سکے گی۔ ہفتہ وار بس سروس معطل ہونے سے دونوں طرف کے درجنوں افراد سفر نہ کر سکے۔ لائن آف کنٹرول آر پار تجارت اور سفر سے متعلق ادارے ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز وائی نے ہفتہ وار تجارت کے آخری روز جمعہ کی شام پیش آنے والے واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں بھارتی حکام کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک ٹرک سے منشیات ملی ہیں۔
انہوں نے ٹرک ایک کو پکڑا ہے جس میں کوئی براؤن شوگر کا واقعہ ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں ڈیٹیل دی ہیں، ہم اپنی بھی انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کا ہم نے کہا جی آپ ہمیں ایویڈینس ہیں، وہ ڈبے بھی دیں، لیکن اس کے اوپر وہ خاموش ہیں، لیکن بات چیت چل رہی ہے، ہم بھی اپنی انکوائری بھی کر رہے ہیں۔
سروس معطل ہونے کے باعث دونوں اطراف کے تاجروں کے میواجات سے لدے درجنوں ٹرک کنٹرول لائن کے دونوں جانب کھڑے ہیں، اور انہیں تشویش ہے کہ اگر دو روز میں ٹرک سروس بحال نہ ہوئی تو ان کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ کنٹرول لائن کی آر پار ٹرک سروس ہفتے میں 4 دن جبکہ بس سروس 6 دن ہوتی ہے۔ گزشتہ برس جنوری میں بھی کشمیر کے حکام نے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں پاکستانی کشمیر کے ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا، جس کے خلاف مقدمہ اب بھی چل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار ٹرک سروس 1 ماہ تک معطل رہی۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان اور بھارتی کشمیر کے درمیان تجارت میں تعطل کے بعد لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ٹرک سروس کے بعد بس سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
گزشتہ جمعے کو بھارتی کشمیر کی پولیس نے پاکستانی کشمیر کے ایک ٹرک ڈرائیور سعید عنایت حسین شاہ کو منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے ٹرک سے تقریباً 10 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی تھیں، جنہیں پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں برآمد کی جا رہی سنگتوروں سے بری پیٹیوں میں چھپایا گیا تھا، لیکن کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے میں واقع سلام آباد کے ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر پر معمول کی چیکنگ کے دوران انہیں پکڑ لیا گیا۔ بھارتی کشمیر کی پولیس نہ صرف پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور سے بلکہ بھارتی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ایک تاجر ظہور احمد ملا اور دو دوسرے افراد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ نارتھ کشمیر کے ڈیپوٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس غریب داس نے بتایا کہ پولیس اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے بقول لگتا ہے کہ منشیات کو بھارتی پنجاب میں اسمگل کرنا تھا اور پاکستانی کشمیر کا ٹرک ڈرائیور اور بھارتی کشمیر کا گرفتار شدہ تاجر ایک بڑے نیٹ ورک کے مہرے ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان سے بھارتی پنجاب میں منشیات بڑے پیمانے پر اسمگل کرنے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہے۔ بھارتی کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری پر ردعمل کے اظہار کے طور پر پاکستانی کشمیر میں ان تقریباً 50 ٹرکوں کو روک دیا گیا ہے جو جمعے کے دن سودا سلف لے کے پاکستانی کشمیر میں داخل ہوئی تھیں۔ اسی طرح پاکستانی کشمیر کے 28 ٹرک بھارتی کشمیر میں درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی کشمیر کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے ٹرک ڈرائیور کو ضمانت پر رہا کر کے واپس پاکستانی کشمیر بھیجا جائے اور منشیات کی وہ کھیپ بھی پاکستانی کشمیر کے عہدیداروں کے حوالے کی جائے جو مبینہ طور پر اس کے ٹرک سے برآمد ہوئی تھی، تاکہ اس پر مقامی قوانین کے تحت کیس چلایا جا سکے۔ لیکن بھارتی کشمیر کے عہدیداروں نے اسے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرک ڈرائیور پر بھارتی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس لیے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے اس کی پاکستانی کشمیر واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے پاکستانی کشمیر کے متعلقہ عہدیداروں اور بھارتی کشمیر میں ان کے ہم منصوبوں کے درمیان عنقریب ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حصوں کے درمیان اعتماد سازی کے عمل کے تحت اپریل 2005 میں بس سروس شروع ہوئی تھی، جبکہ آر پار تجارت کا سلسلہ 3.5 سال بعد یعنی اکتوبر 2008 میں شروع کیا گیا تھا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ نے بنگلہ دیش میں جاری بے چینی اور تشدد کی کاروائیوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کی معاون خاتون ترجمان میری ہافٹ نے کہا کہ ہم ان غیر انسانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں جن میں بسیں نظر آتش کرنا، آتشی ہتھیار پھینکنا اور ریل گاڑیوں کو پٹریوں سے اتارنا شامل ہے، جن کے نتیجے میں بے گناہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بقول ان کے، ہم سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کے استعمال کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک جمہوری بنگلہ دیش میں ایسی کاروائیوں کا کوئی جائز جواز موجود نہیں ہے۔ تمام بنگلہ دیشیوں کو پرامن طریقے سے اپنے خیالات کے اظہار کا حق ہونا چاہیے۔ محکمہ خارجہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پرامن سیاسی سرگرمیوں کے لیے درکار گنجائش پیدا کی جانی چاہیے اور تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ارکان کی جانب سے تشدد پر مبنی کاروائیوں سے احتراز کی تلقین کریں۔ ہزاروں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین گزشتہ ایک ماہ میں پاکستان سے واپس افغانستان چلے گئے ہیں، جس کی وجہ متعلقہ عہدیداروں کے بقول مقامی انتظامیہ کی طرف سے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کیا جانا بتائی گئی ہے۔ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کن کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے لیے وضع کردہ حکمت عملی میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی چھان بین بھی شامل تھی۔ حکام کے مطابق تقریباً 16 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے بعد پاکستان میں مقیم ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں قانونی دستاویزات کے بغیر افغان باشندے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں اور کسی غیر قانونی سرگرمی میں ان کے ملوث ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ماہ تقریباً 20,000 سے زائد افغان باشندے پاکستان سے تورخم کے راستے افغانستان گئے ہیں، جو کہ گزشتہ برسوں میں واپس جانے والوں کی نسبت ایک بڑی تعداد ہے۔ عراق کے دارالحکومت پیر کے روز دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بغداد کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں ایک خود کش بم حملہ بھی شامل ہے۔ بغداد کے اس خادمیہ علاقے میں صبح کے وقت خود کش بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن ایسے حملے سنی عسکریت پسند شیعہ ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کرتے ہیں۔ دوسرا بم حملہ حسینیہ کے مضافات میں ہوا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ان مہلک حملوں سے پہلے اتوار کے روز کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے۔ اسے چند گھنٹے پہلے ہی 1 اشرے سے نافذ رات کا کرفیو ختم کیا گیا تھا۔ مصر میں ایک فٹ بال میچ کے دوران ایک ٹیم کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق واقعہ اتوار کے شب دارالحکومت قاہرہ کی 2 مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق زمالک اور این پی نابی فٹ بال کلب کے درمیان حکومت کے ایئر ڈیفنس اسٹیڈیم میں میچ ہونا تھا، جس میں شرکت کے لیے زمالک کے سینکڑوں حامی اسٹیڈیم کے باہر جمع تھے۔ مصر کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال کلب کے حامیوں نے زبردستی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسٹیڈیم کے دروازوں پر دھاوا بول دیا، جس پر سیکورٹی اداروں کو انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی۔ وزارت داخلہ کے بیان میں واقعے کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن پولیس افسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیڈیم پر دھاوا بولنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی تھی۔ زمالک فٹ بال کلب کے حامیوں کی انجمن نے مرنے والے افراد کی فہرست ذرائع ابلاغ کو جاری کی ہے، جس کے مطابق تمام ہلاک شدگان عام شہری اور فٹ بال شائقین تھے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں شیعہ ملیشیا سمیت اہم سیاسی دھڑے جنہوں نے گزشتہ ہفتے سنا حکومت کا کنٹرول حاصل کیا تھا، سیاسی بحران کے حل کے لیے پیر کے روز مذاکرات بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی سفارتکار جمال بن عمر نے اتوار کے روز نئے مذاکرات کا اعلان کیا۔ اس سے دو روز قبل حوثی باغیوں نے پارلیمنٹ معطل کی اور نئی عبوری حکومت تشکیل دی تاکہ مغرب حمایت یافتہ معزول صدر عبد ربو منصور ہادی کے جانے کے بعد سیاسی خلا کو پر کیا جا سکے۔ ان کے الفاظ ہیں،
فإن الأمم المتحدة جددت هذا الالتزام إبان التطورات الأخيرة وضمن الجهود۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے حالیہ واقعات کے بعد اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ مذاکرات اور معاہدے میں مدد دی جا سکے، اور خلیجی ممالک کی کوششوں سے منتقلی کا جو عمل ترتیب دیا گیا ہے اسے مکمل کیا جا سکے اور نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس اور پیس اینڈ پارٹنرشپ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ شیعہ حوثی باغی ستمبر کے مہینے میں سنا میں داخل ہوئے اور گزشتہ ماہ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا۔ حوثی لیڈروں نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اسے مشرقی اور جنوبی یمن میں القاعدہ کی موجودگی کے خطرے کو ٹالنے میں مددگار قرار دیا۔ ہفتے کے روز کئی اہم شہروں میں ہزاروں یمنیوں نے اس اقدام کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا۔ ایک یمنی سرگرم کارکن ولی الباغونی کا کہنا ہے،
انا اعتبرها خطوة هستيرية اعتمدها الهيون۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک جذباتی اقدام ہوگا جو حوثی باغیوں نے کیا ہے۔ یہ یمنی لوگوں کی بے عزتی ہے جس میں سے ہر ایک اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے لڑ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔
فهذا سيضع جماعة الحوثي او ما تسمى بانصار۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے حوثی گروپ جو خود کو انصار اللہ کہتا ہے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشکلات کا شکار ہوگا۔ چھ رکنی خلیج تعاون تنظیم یا جی سی سی، جس کی قیادت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سنی رہنما کرتے ہیں، حوثی باغیوں کی کارروائیوں کو باغیانہ سرگرمی قرار دیا۔ کونسل نے کشیدگی میں شدت کو ناقابل قبول کہا جس سے ملک کی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ یمن نے جو عرب جزیرہ نما کے چھوٹے سے جنوبی حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، 2011 سے سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے جب عرب سپرنگ تحریک سے متاثر ہونے والے مظاہرین نے اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ معزول لیڈر اب حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد اس گروپ کی صلاحیتوں کو کم کرنے اور اسے تباہ کرنے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق اتحاد کے لیے صدر اوباما کے خصوصی نمائندے ریٹائرڈ میرین جنرل جان ایلن کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں عراق کی قیادت میں داعش کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امریکی ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے این بی سی کے پروگرام میٹ دا پریس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے خلاف اتحاد جو پہلے سے کہیں زیادہ پر عزم ہے، خاص طور پر اردن کے ہواباز معاص القصاص باغ کو زندہ جلا کر ہلاک کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جو 3 فروری کو جاری کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ دنیا عرب میں عزم کی بھرپور تصدیق حوصلہ افزا اور تقویت کا باعث ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبادی والے جن علاقوں پر داعش نے قبضہ کر لیا تھا اس کا 22% حصہ واپس لیا جا چکا ہے، اور ایسا بغیر کسی بڑی کارروائی کے ممکن ہوا۔ یہ عراقی فوج کی کوششوں کے ساتھ ہوا ہے جن کو تربیت دی جا رہی ہے اور جو اپنے علاقے پر واپس قبضہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے داعش کی اعلی قیادت کو کافی نقصان پہنچایا ہے، ان کی کمان اور کنٹرول حملوں کی وجہ سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ اب وہ اس انداز میں رابطے نہیں کر سکتے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے، نہ ہی اب وہ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں جیسا کہ کھلم کھلا پہلے کیا کرتے تھے، اور اب وہ جہاں بھی ہیں انہیں شدید خطرہ لاحق ہے۔ جان کیری تسلیم کرتے ہیں کہ داعش کی صلاحیتوں کو کم کرنے اور اسے ختم کرنے کی کوششیں لمبے عرصے تک جاری رہیں گی اور ابھی بھی بہت تگ و دو درکار ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عراق کی فوج ابھی داعش کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں، اور اسٹریٹجک حوالے سے ان کے لیے ایسی صورت میں پیش قدمی کرنا ایک بڑی غلطی ثابت ہوگا اگر وہ بغیر تیاری کے ایسا کریں۔ ریٹائرڈ میرین جنرل جان ایلن کہتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں عراق کی قیادت میں ایک بھرپور زمینی کارروائی کی جائے گی۔ اردن کے خبر رساں ادارے پیٹرا کے ساتھ اتوار کے روز بات کرتے ہوئے جنرل ایلن نے کہا کہ اتحاد میں شامل حلیفوں کی مشاورت کے ساتھ عراق کی افواج نے موصل ڈیم پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ داعش کے لیے موصل کے کلیدی سپلائی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شام میں داخلے کے لیے رابعہ چوکی تک بھی ان کی رسائی نہیں۔ امریکی مندوب کہتے ہیں کہ شمالی عراق میں ایمرلی ایک وقت میں داعش کے محاصرے میں تھا، اب اس کو بھی واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ دریائے فرات پر حدیثہ ڈیم کو بھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جنرل ایلن کہتے ہیں کہ اتحاد میں شامل رکن ممالک بشمول آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اسپین، پرتگال، بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے مشیر جوابی کارروائی کے لیے چار کیمپوں میں عراقی فوجیوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عراقی کارروائی کریں گے تو انہیں اتحاد کی طرف سے ہتھیاروں کی مدد کی پوری پشت پناہی حاصل ہوگی۔ امریکی نمائندے امریکہ کے ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں اتوار کے روز شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اردن کے حواباز کی ہلاکت داعش کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، جس نے اتحاد میں شامل عرب ممالک کو مجتمع اور متحد کر دیا۔ جنرل ایلن کہتے ہیں کہ اتحاد میں شامل ہمارے حلیفوں کے لیے یہ ایک بے حد اہم لمحہ ہے، اور میرے خیال میں وسیع تر تناظر میں اتحاد کے اندر بھی یہ ایک ایسا وقت ثابت ہوگا جو مزید اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا۔ تاہم جنرل ایلن خبردار کرتے ہیں کہ داعش گروپ القاعدہ کے مقابلے میں بالکل مختلف سطح پر کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گروپ زیادہ منظم اور کمان اور کنٹرول کی بہتر صلاحیتوں کا حامل ہے اور اسے پورے خطے میں لڑائی کے بارے میں صورتحال سے متعلق بہتر آگاہی ہے۔ اردن کے میڈیا کے وزیر محمد السومانی نے امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں بتایا کہ اتحاد میں شامل رکن ملکوں نے ابھی تک عراق اور شام میں بڑی فوج بھیجنے کے بارے میں بات نہیں کی۔ اردن کے وزیر کہتے ہیں کہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب شاہ عبداللہ نے اس لڑائی کو تیسری عالمی جنگ قرار دیا تھا، اس لیے اگر صورتحال بدل جاتی ہے تو ہم اس وقت صورتحال کے مطابق ہی بات کریں گے، لیکن اس وقت کوئی بھی بڑی فوج بھیجنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اس وقت عراقی فوج، کرد مسلح افواج اور شام میں حزب اختلاف کی اعتدال پسند افواج کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اردن کے عہدیدار نے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں فضائی حملوں میں داعش کے 20% اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کے حواباز کی ہلاکت نے عرب اور مسلم دنیا میں اشتعال پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے کہیں زیادہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردی کو ہر صورت شکست دینا ہوگی۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکال نے سی بی ایس کے فیس دا نیشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں فضائی حملے محدود رہے ہیں اور ان کا مقصد داعش کو محض محدود کرنا ہے، تباہ کرنا نہیں، جو ان کے مطابق امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ قانون ساز مائیکل میکال کہتے ہیں کہ داعش کے جنگجوؤں کی تعداد 50,000 ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ ان میں سے 15,000 سے 20,000 تک غیر ملکی جنگجو ہیں اور ان میں بھی 5,000 مغربی ملکوں کے پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ سینکڑوں امریکی بھی ہیں جو اس علاقے میں لڑائی کے لیے گئے اور بعض تو واپس بھی آ گئے۔ یہاں ہم بربریت کی کارروائی کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں انہیں دور رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی نگرانی درکار ہے، اور یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ پیرس میں جریدے چارلی ایبڈو کے دفاتر اور ایک کوشر گروسری سٹور پر حملوں میں متعدد ہلاکتوں کا حوالہ دیتے ہوئے میکال کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو فرانس میں ہوا وہ امریکہ میں بھی ہو۔ بہچہ جولانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات فکرو فن میں۔ گڈ مارننگ کراچی اور ویلکم ٹو لندن کے بعد اب سن 2015 کی ایک اور نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار ہے۔
فلم کی سب سے اہم بات اس میں نظر آنے والے نئے چہرے ہیں، جبکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والی ٹیم بھی بالکل نئی ہے۔
زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ زیادہ مل بھی جائے تو قسمت کاٹنے کو آتی۔
فلم جلیبی کے ڈائریکٹر اور مصنف یاسر جسوال ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی کا بنیادی خیال کچھ لالچی لوگوں کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی سبب جال میں پھنس جاتے ہیں۔
جانتے ہو میں کون ہوں؟ 5 کروڑ، ٹائم اور جگہ بتا دوں گا۔
ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کس طرح ختم ہو جائے گا؟
بھاگے گا تو۔
کہانی کا تانا بانا 8 لوگوں کے گرد بنا گیا ہے، لیکن اس کے مرکزی کردار دو دوست بلو یعنی دانش تیمور اور بگا یعنی علی سفینہ ہیں۔
ابھی بس پیسے چاہیے، پھر آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔
مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے۔
یاسر جسوال فلم کی کاسٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانش تیمور ایک الگ کردار میں نظر آئیں گے۔ ایسا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے انہیں ٹی وی پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ علی سفینہ اور وقار علی خان بھی بہت نمایاں ہیں۔ انہوں نے پوری طرح اپنے کرداروں سے انصاف کیا ہے۔ یالے سرحدی کا کردار سن سٹی میں جیسے کا ایلبا جیسا ہے، لیکن فلم میں مشرقی اقدار کا خیال رکھا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
کریکشن، صرف شہر نہیں پورا ملک میرے باپ کا ہے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوئی دوسری پارٹی انوالوڈ ہے؟
تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی؟
ابھی نہیں، وقت آنے پہ کروں گی۔
تم ڈر گئے ہو مجھے اس وقت اس کریٹیکل مومنٹ پہ، جس وقت میں اپنے آپ کو ہر طرح سے گھرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔
Who is she?
کیا ہوا ہیرو، کوئی مر گیا کیا؟
کیا ہوا؟
پھڈا ہوا، مجھے تو لگتا ہے میری قسمت ہی آف ہو گئی۔
میری بھی۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ تحقیق کرنے والوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ دریافت کیا ہے جس سے ایک شخص میں 5 برسوں کے اندر طبی موت کے امکانات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں 4 ایسے پروٹینز اور میٹابولک مارکرز یعنی حیاتیاتی علامات کا جو ہر فرد کے خون میں موجود ہیں جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ خون میں موجود ان اجزاء کے مقدار کو جانچنے سے ایک شخص کی طبی موت کے امکانات کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سرطان، ذیابیطس، دل کی بیماری یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان حیاتیاتی علامات سے ان لوگوں میں بھی موت کی پیشگوئی ممکن ہے جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ تحقیق فن لینڈ اور اسٹونیا میں 17,000 سے زیادہ افراد پر کی گئی، جس میں سائنسدانوں نے 1,000 پروٹینز کا جائزہ لینے کے بعد ان اجزاء کی نشاندہی کی جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی مدد سے کسی فرد کی موت کے امکانات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یانس کٹننگ فن لینڈ میں یونیورسٹی آف ہیلسنکی سے منسلک ایک ریسرچر ہیں۔ وہ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ موت کا حتمی پتہ لگانے کا ٹیسٹ نہیں ہے جیسا کہ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں، اور اس جانچ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر شخص کی طبی موت کے بارے میں محض ایک اشارہ دیتا ہے۔ کٹ انن کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تحقیق کے بعد مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے۔ طبی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں طبی موت کی وجوہات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کٹنن کہتے ہیں کہ ان کے اندازے کے مطابق یہ ٹیسٹ آئندہ 5 برسوں میں کلینک میں دستیاب ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ انسانی صحت کے بارے میں ہونے والی جاری ریسرچ کا حصہ ہے اور اس راز کو پانا ہے کہ انسان زیادہ عرصے تک صحت مند زندگی کس طرح گزار سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک سابق باغی کی دوسری برسی کے موقع پر بھارتی کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں نیم فوجی دستے اور سینکڑوں پولیس والے تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ مسلم علیحدگی پسندوں کو افضل گرو کی دوسری برسی کے موقع پر احتجاج سے روکنے کے لیے کرفیو کو مؤثر بنایا جا سکے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
محمد افضل گورو کو، جن کا تعلق وادی کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا، 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر کیے گئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلی کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی تھی جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ تاہم ان کے اہل خانہ اور اس سربراہی کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اصرار ہے کہ انہیں نہ صرف ایک عدالت میں اپنا دفاع کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ 2 سال پہلے انہیں تمام ضروری لوازمات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر تہاڑ جیل میں خفیہ طور پر پھانسی دی گئی۔ پیر کو کانگریس پارٹی کے ایک سرکد لیڈر اور بھارتی پارلیمان کے رکن ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ افضل گورو کو تختہ دار پر لٹکانا نہ صرف غلط تھا بلکہ اس معاملے کو بری طرح سے نمٹایا گیا۔ واضح رہے، جب افضل گورو کو پھانسی دی گئی اس وقت بھارت میں کانگریس پارٹی کی حکومت تھی، اور ششی تھرور نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ لکھ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ افضل گورو کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے ان کے اہل خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی اور ان کی میت کو ان کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ پیر کو افضل گورو کی دوسری برسی پر بھارت کی زیر انتظام وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی، جسے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دارالحکومت سرینگر کے پرانے شہر میں علل سبا کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور پابندیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے گزشتہ رات ہی سینکڑوں کی تعداد میں نیم فوجی دستوں اور مسلح پولیس کو علاقے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پولیس سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کو گرفتار کر کے لے گئی یا پھر انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ شہر کے 6 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال میں خلل نہ ڈالا جا سکے۔ اس سربراہ کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے قوم پرست کشمیری لیڈر محمد مقبول بٹ کی یاد میں بدھ 11 فروری کو بھی عام ہڑتال کرنے کی اپیل کر رکھی ہے۔ بٹ کو بھی تہاڑ جیل ہی میں 11 فروری 1984 کو پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر 1960 کی دہائی کے دوران کشمیر میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ سپہر کو ضلع بارہمولہ کے پلحالن علاقے میں لوگوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا، وہ افضل گورو کی باقیات لوٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ 2 مقامی نوجوان پولیس کی طرف سے چلائی گئی گولی میں شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک فاروق احمد لون اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسا، جبکہ دوسرے نوجوان ریاض احمد بٹ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بعض اطلاعات میں پولیس فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 3 بتائی گئی ہے۔ پولیس نے اسے انتہائی افسوسناک اور بدقسمتی کا واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
کراچی میں 3 روزہ ادبی میلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میلے میں متعدد نئی کتابیں متعارف کروائی گئیں اور ادبی موضوعات پر درجنوں اجلاس منعقد کیے گئے۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے شہزاد حسین۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 3 روزہ کراچی لٹریچر فیسٹیول، کراچی جشن ادب کا درجنوں نشستوں اور نئی کتابوں کی رونمائی کے بعد اختتام ہو گیا۔ اس جشن ادب میں مشاعرہ، موسیقی اور رقص کی محفلیں ہوئیں اور ملکی اور غیر ملکی ادیبوں کے سماجی، سیاسی اور ثقافتی موضوعات پر مکالمے بھی ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے برطانیہ سے آئے ہوئے برطانوی مصنف اور صحافی ایلکس پریسٹن نے کہا،
وی ہیو ون امیج آف کراچی وین وی ریڈ دی برٹش پریس اینڈ آئی ایکسپیکٹڈ ٹو فلائی ان ٹو یو نو سٹینڈ ان سموک فرام بومز۔
ہمارے ذہنوں میں برطانوی اخبارات پڑھنے کے بعد کراچی کا ایک خاص تاثر تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ کراچی پہنچنے پر ہر طرف بموں کا دھواں ہوگا اور ہر کونے میں دہشت گرد ہوں گے، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور کراچی ایک زبردست جگہ ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا ادبی میلہ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ذہین اور کتابوں کے چاہنے والے ہیں۔ مشہور تجزیہ کار مجاہد برہیلوی نے کراچی کے حالات اور اس کے ملک میں اور بیرون ملک تاثر کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی کے حالات کے بگاڑ میں حکومتوں کی جو نااہلی اپنی جگہ، یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاقانونیت بھی اپنی جگہ، لیکن ایک قصور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا نے بھی تواتر سے جو کراچی کا ایک جو نگیٹو منفی رخ اور پہلو دکھایا ہے، اس نے بھی ایک ہماری کراچی کی امیج کو کراچی سے باہر پاکستان اور پاکستان سے باہر ساری دنیا میں اس کو بڑھانے میں، بڑھاوا دینے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔
صوبہ سندھ اور بلوچستان میں برٹش کاؤنسل کے سربراہ رابن ڈیوس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
I work in the British Council and the job of the British Council is to create opportunities for the young people of Pakistan and
کہ ان کا کام پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا اور ان کے لیے برطانیہ اور دنیا بھر میں رابطے پیدا کرنا ہے، اور اس ہی لیے وہ اس ادبی جشن میں شامل ہوئے ہیں۔ اور یہ ادبی میلہ فن اور ادب میں دلچسپی لینے والوں کے لیے اور ان کے اظہار خیال کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ مشہور مصنف اور کمپیئر مستنصر حسین تارڑ نے کراچی جشن ادب کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ میلہ عوام کے لیے ایک فرار کا راستہ ہے، کیونکہ لوگوں کو ادب کے ساتھ ساتھ تفریح بھی چاہیے۔
ایک نیا فیس آپ کے سامنے آتا ہے کراچی کا، بیسیکلی وٹ آئی فیل از، کیونکہ میں بھی میڈیا سے متعلق رہا ہوں فار لاسٹ مے بی 50 ایئرز، کہ میڈیا اکثر مطلب اسکینڈلس اور ذرا نیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے، تو ایسے فنکشن کی زیادہ رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ لیٹس سپوز کہ یہاں پہ 50,000 لوگ آئے، آئی ایم شیور کتنے آئے ہوں گے، وہ 50,000 چہرے سب کے سب دے ریپرزینٹ پاکستان، وہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے، وہ چہرہ نہیں ہے جو باہر دکھایا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی دے آر دیئر، لیکن آئی فیل کہ بھائی لٹریچر کے آگے دہشت گردی یا وٹ ایور تعصب ٹھہر نہیں سکتا اگر لٹریچر بھی کھڑا ہو جائے۔
مصنف اور ماہر تعمیرات طارق قیصر کا کہنا تھا کہ کراچی کا ادبی میلہ
کراچی میں پاکستان میں روشنی کی طرح ہے، چنگاری تھی، شولہ بنا، جلتا نہیں ہے، اور اس کی روشنی جو ہے نا بہت چیزوں کو اجالا کرتی ہے، ہمارے ملک کی اچھائیوں کو اور ہمارے ملک کی مشکلوں کو بھی۔
سندھی اور اردو کے شاعر امداد حسینی کا کہنا تھا کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ادب سے پیار کرنے والے لوگوں کے آپس میں ملنے کا بہانہ ہے۔
پاکستان کو دہشت گردی سے بڑا خطرہ ہے، پوری دنیا کو ہے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آرٹ، لٹریچر اور میوزک کی طرف آنا پڑے گا، کلچر کی طرف آنا پڑے گا، تو اس طریقے سے بھی یہ جو ایونٹ ہے اس لحاظ سے کامیاب ہے کہ ان ساری باتوں پر ہم نے سوچا، ڈسکس کیا اور اپنے خیالات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے، تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔
ماڈل جیا علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے بگڑے ہوئے حالات میں ادبی میلہ ایک خوش آئند بات ہے، اور ان حالات کو بہتر بنانے کا طریقہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا،
جب تک ہم امپروو نہیں کریں گے کوئی باہر سے آگے تو کرے گا نہیں ہیلپ۔ سو جب اپنی غلطی ہو تو غلطی کو سدھارنا چاہیے، غلطی پہ بات کر کے اور اسپیشلی نیگیٹو بات کر کے آپ کو اپنی انرجی ڈاؤن نہیں کرنی چاہیے۔ ون شوڈ ناٹ ٹاک مچ، جسٹ ورک آن اٹ، یہ غلطیاں کیا ہیں ایکسپٹ کریں اور سدھاریں۔
مصنف اور محقق عقیل عباس جعفری نے جشن ادب کا ایک اور فائدہ بیان کیا،
اب تک ہوتا ہی آیا تھا کہ جو ہمارے کھلاڑی ہوتے تھے یا ہمارے شو بزنس کے لوگ ہوتے تھے ان کو ہی ہماری نئی جنریشن سیلیبریٹی سمجھتی تھی، اب اس طرح کے جشن کا فائدہ یہ ہوا ہے اس طرح کے مطلب فیسٹیولز کا کہ جو ہمارے اہل قلم ہیں, جو ہمارے اصل ہیروز ہیں, ان کو بھی ایک سیلیبریٹی کا درجہ حاصل ہوا اور بچوں نے آ کے ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں, ان کے آٹوگراف بھی لیے, ان کی کتابیں خریدیں, ان کی کتابوں پر ان سے آٹوگراف لیے, تو ان کو احساس ہوا کہ ہمارے جو اصل جو سیلیبریٹیز ہیں وہ یہ لوگ ہیں, یہ دانشور جو ہمارے ملک کے لیے لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اس کو ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں.
مشہور اداکار اور ہدایت کار راحت کاظمی کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا,
یہ صرف ایک ادبی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بات ہو رہی, یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فضا کو بہتر کیسے کیا جائے, اور یہ جو اس کے اندر جو نیچے جو ایک تہ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا فضا کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے شاید یا شاید نہ ہو, کون جانے. تاریخ تو ہے وہ اپنے اصول رکھتی ہے, اپنے حساب سے چلتی ہے, آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے.
کراچی لٹریچر فیسٹیول کی سربراہ امینہ سید نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
تقریباً 100,000 لوگ آئے اور 9 ممالک سے یہاں سپیکرز آئے تھے, اور 200 سپیکرز آئے تھے سب ملا کر, اور تقریباً 90 سیشن ہوئے. بہت ہی کامیاب رہا, اور ہر سیشن میں بالکل سمجھیے دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے بھرے ہوئے تھے اور لوگ بہت خوش ہوئے. اس میں سندھی میں بھی ہوئے سیشن, اردو میں تو خیر ہوئے, انگریزی میں بھی ہوئے, اور بہت ہم نے موضوع کور کیے.
زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا, اور 11 فروری کو کراچی میں پاکستان آرٹس کاؤنسل میں بچوں کے لٹریچر فیسٹیول کی کامیابی اور اس میں شمولیت میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کے روز ایک ڈرون حملے میں ایک باسر افغان عسکریت پسند ہلاک ہو گیا ہے. ہلمند پولیس نے بتایا کہ ملا عبد الرؤف اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ کار میں سفر کر رہا تھا. کار میں سوار دوسرے 5 افراد بھی ہلاک ہوئے. گوانٹانامو بے کا سابق قیدی مشتبہ طور پر طالبان کو چھوڑ کر داعش گروپ میں شامل ہو گیا تھا. صومالیہ کے دارالحکومت میں پیر کے روز مسلح افراد نے قانون ساز کو ہلاک کر دیا, جبکہ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے نئی کابینہ کی منظوری دے دی. عبداللہ قیاد بارے کو موگادیشو کے ہیمار جاجب ضلع میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا. القاعدہ سے تعلق رکھنے والے شباب گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ انہوں نے چلتی گاڑی سے فائرنگ کی. بارے صومالیہ میں اس سال ہلاک ہونے والے پہلے قانون ساز ہیں. پچھلے سال 5 قانون ساز ہلاک ہوئے تھے. الشباب جنگجو نے تمام ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. پیر کے روز اس حملے کے باوجود قانون سازوں نے ایک نئی 66 رکنی کابینہ کے لیے ووٹ ڈالے. اس سے پہلے پارلیمنٹ نے وزیراعظم کی نامزد کردہ کابینہ کی پہلی فہرست کو مسترد کر دیا تھا, جبکہ ان کی نئی نامزد کابینہ کی منظوری دے دی گئی. نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے پیر کے روز نیجر کے قید خانے پر حملہ کیا, جو پچھلے 4 روز میں تیسرا سرحد پار حملہ ہے. عینی شاہدوں اور فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ نیجر کی فوج نے جنوب مشرقی قصبے دفاع میں اس حملے کو چند گھنٹے کی لڑائی کے بعد پسپا کر دیا. یہ ابھی تک واضح نہیں کہ کتنے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اور کیا جیل کو بچا لیا گیا. نیجر کی پارلیمنٹ پیر کے روز فوج کو یہ اختیار دینے کے لیے رائے شماری کر رہی ہے کہ وہ نائجیریا میں داخل ہو کر بوکو حرام کے خلاف علاقائی کارروائی کے لیے مشترکہ فورس میں شامل ہو. چاڈ اور کیمرون کی فوجیں پہلے ہی شدت پسند گروپ کے خلاف لڑ رہی ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل پیر کو واشنگٹن پہنچ رہی ہیں, جہاں وہ صدر باراک اوباما سے مذاکرات کریں گی. ان مذاکرات کا محور یوکرین میں جاری لڑائی اور اس بحران کے خاتمے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششیں ہوں گی. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے پیر کو سول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سے دو طرفہ امور اور شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام سے متعلق بات چیت کی. امریکی نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن اپنے ایشیا کے دورے کے پہلے مرحلے میں سول میں 3 روز قیام کریں گے, جس کے بعد وہ اس دورے کے دوران چین اور جاپان بھی جائیں گے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اپنے ملک کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے خواہش مند ہیں, بشرطے کہ اس سے ان کے ملکی مفاد پر زد نہ پڑے. مزید تفصیلات بہجت چیلانی سے.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے آج اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اس حد تک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی حمایت کرتے ہیں جو ملک کے بہترین مفادات کے خلاف نہ ہو۔ ایرانی لیڈر نے فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ یہ تقریباً وہی وقت ہے جب ان کے وزیر خارجہ جوہری سمجھوتے کے خاکے کے بارے میں میونخ میں بات کر رہے ہیں۔ جاوید ظریف نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایران کی جوہری حیثیت کے بارے میں اتوار کے روز سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا واحد راستہ احترام اور مذاکرات ہیں۔ انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق P5+1 ملکوں کے ساتھ سمجھوتے پر پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں ایک بوجھ کی طرح ہیں، اگر آپ کو کوئی حل چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے نجات حاصل کرنا ہوگی، اور جب تک خصوصاً کچھ سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھ لیتے کہ پابندیاں ایک بوجھ ہیں اور انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک کوئی حل ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ اہم ترین معاملہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اس کے حل کے سلسلے میں بھی اچھی پیش رفت کی ہے۔ ایران کے سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو یہ دنیا کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، لیکن وہ آئندہ 6 ہفتوں میں حل تلاش کرنے کے لیے توجہ سے کام کریں گے۔ ادھر جان کیری نے میونخ کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے پرامن حال کے خواہاں ہیں۔ جان کیری اوباما انتظامیہ کی اس منشا پر بھی زور دے رہے ہیں کہ 24 مارچ تک اس سمجھوتے کے خاکے پر سمجھوتا طے کر لیا جائے۔ ایران اور امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی 24 مارچ تک سمجھوتے کا خاکہ تیار کر کے اتفاق کرنا چاہتے ہیں جو ایران کی جوہری سرگرمیوں کے بارے اٹھنے والے سوالات کو حل کرنے کی سال بھر سے جاری ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایران زور دیتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے جس سے اس کی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزام میں جیل میں بند بھارتی بزنس مین ضمانت کے لیے 1.6 ارب ڈالر جمع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے مطابق اس تاجر کی بانڈ اسکیم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو اس کی دولت میں بے پناہ اضافے کے بعد یکایک انحطاط کا باعث بنی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
صرف 1 سال پہلے خوش پوش 66 سالہ سبراتا رائے شمالی شہر لکھنؤ میں 300 ایکڑ رقبے پر پھیلے ایک گھر میں رہتے تھے اور ان کا کاروبار جائیدادوں، ہوٹلوں، ٹیلی ویژن چینلز اور فارمولا 1 نامی ریسنگ ٹیم تک پھیلا ہوا تھا۔ سہارا گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے رائے کے چوٹی کے سیاستدانوں اور بالی ووڈ کے فنکاروں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، لیکن گزشتہ برس مارچ کے مہینے سے رائے نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں جبکہ ضمانت کے لیے ایک خطیر رقم جمع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ان لاکھوں چھوٹے سرمایہ کاروں کو ادائیگی میں ناکام رہے جن سے انہوں نے اپنی سہارا گروپ نامی تجارتی کمپنی بنانے کے لیے اربوں ڈالر لیے تھے۔ اس بانڈ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کی ضمانت کی رقم کسی بھارتی عدالت کی طرف سے طے کی گئی سب سے بڑی رقم ہے۔ نئی دہلی میں پرائم ڈیٹا بیس سے وابستہ تجزیہ کار پرتھوی ہالدیا کہتے ہیں کہ ضمانت کی رقم مبینہ دھوکہ دہی کی وسعت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ واقعی بہت وسیع ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسٹر رائے اپنی بیان کردہ تمام دولت کے باوجود تقریباً 1 سال سے یہ رقم ادا نہیں کر پائے۔ یہ رقم جمع کرنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ رائے کے زوال کی وجہ 4 ارب ڈالر کی بانڈ اسکیم ہے جو انہیں انتہائی ابتدا سے اپنا کاروبار کھڑا کرنے میں مددگار بنی۔ رائے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ وسیع کاروبار انتہائی قلیل 30 سینٹس روزانہ جمع کرنے کے ذریعے قائم کیا جو غریب، روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں، رکشہ چلانے والوں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہات کے ان مزدوروں نے جمع کروائے جو بینکوں تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ رقم ان کی ضرورت کے وقت ادا کی جاتی رہی، جیسے کہ شادی یا بیماری کے وقت۔ انہیں لوگ غریبوں کا مسیحا کہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بیشتر سرمایہ کاروں کو رقم ادا کر چکے ہیں، لیکن اس اسکیم کی چھان بین کرنے والے مالی منڈی کے ضابطہ کاروں کو ان 3 کروڑ سرمایہ کاروں کو تلاش کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے جن کا ریکارڈ سہارا گروپ نے سن 2012 میں کئی درخواستوں کے بعد پیش کیا تھا. دیے گئے پتے پر بھیجے گئے سینکڑوں خط ترسیل نہ ہونے کے باعث واپس آ گئے تھے. چنانچہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ سرمایہ کاروں کی فہرست میں دیے گئے بہت سے نام جعلی اور من گھڑت ہو سکتے ہیں. ممبئی میں مالی شعبے کے وکیل سندیپ پارک کہتے ہیں کہ پیسہ کہاں کہاں سے آیا اس کا پتہ لگانا مشکل ہے.
Nobody really knows, you know, whose money it is and where it came from, where it went and, you know, whether it was refunded, how much.
کوئی نہیں جانتا یہ کس کا پیسہ ہے, کہاں سے آیا, کہاں گیا, آیا اس کی ادائیگی ہوئی یا کتنی ادائیگی کی گئی. کوئی سرمایہ کار اس پیسے کا دعوے دار نہیں. وہ واقعتاً سرمایہ کاروں کو تلاش کر رہے ہیں مگر انہیں ڈھونڈ نہیں سکے. اس سے یہ قیاس رائی پیدا ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے سہارا گروپ کی بانڈ اسکیم کالے دھن کو چھپانے کے لیے ہو اور ایسے سرمایہ کار گھڑ لیے گئے ہوں جو اس جرم کو جائز کاروبار میں تبدیل کرنے میں مددگار بنے ہوں. کمپنی اس کی سختی سے تردید کرتی ہے اور اس پر اس جرم کا الزام بھی نہیں عائد کیا گیا. اگرچہ سیاسی سطح پر رائے کی بانڈ اسکیم کے خلاف کچھ نہیں کہا جا رہا, تاہم سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر سرمایہ کاروں کو تلاش نہ کیا جا سکا تو یہ پیسہ حکومت کو چلا جائے گا. مگر ضابطہ کاروں کی جانب سے سہارا گروپ کی چھان بین کے برسوں بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا اور ہو سکتا ہے کبھی حل نہ ہو پائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک سرکردہ بین الاقوامی اقتصادی تنظیم نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں ان متعدد پالیسیوں کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہیں جن پر حالیہ برسوں میں معیشت کو فروغ دینے کے لیے منظور کیا گیا تھا. پیرس میں قائم اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے پیر کے روز جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکوں کو شرح نمو میں فروغ کے لیے حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے, جیسا کہ مزدوروں کے لیے پیداوار کو بڑھانا اور زیادہ مسابقت اور تنوع پیدا کرنا شامل ہے. عراق کے دارالحکومت میں پیر کے روز دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بغداد کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں خود کش بم حملہ بھی شامل ہے. بغداد کے اس خادمیہ علاقے میں صبح کے وقت یہ خود کش بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے. اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن ایسے حملے سنی عسکریت پسند شیعہ ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کیے جاتے ہیں. دوسرا بم حملہ حسینیہ کے مضافات میں ہوا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے. ان مہلک حملوں سے پہلے اتوار کے روز کئی بم دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے. اس سے چند گھنٹے پہلے ہی ایک عشرے سے نافذ رات کا کرفیو ختم کر دیا گیا تھا. مصر میں ایک فٹ بال میچ کے دوران ایک ٹیم کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شب دارالحکومت قاہرہ کی 2 مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا. پولیس حکام کے مطابق زمالک اور NAP نامی فٹ بال کلب کے درمیان دارالحکومت کے ایئر ڈیفنس اسٹیڈیم میں میچ ہونا تھا, جس میں شرکت کے لیے زمالک کے سینکڑوں حامی اسٹیڈیم کے باہر جمع تھے. مصر کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال کلب کے حامیوں نے زبردستی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسٹیڈیم کے دروازوں پر دھاوا بول دیا, جس پر سیکورٹی اداروں کو انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی. وزارت داخلہ کے بیان میں واقعے کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں, لیکن پولیس افسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیڈیم پر دھاوا بولنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی تھی. خبریں ختم ہوئیں. اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دولت اسلامیہ العراق فی الشام یا داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد نہ صرف وسیع تر ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کی کارروائیاں بھی مزید مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. داعش کے خلاف عراق کی جنگ کی حمایت کے لیے 60 سے زیادہ ملکوں کا اتحاد تشکیل پا چکا ہے. داعش کے انسداد کے عالمی اتحاد کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر جنرل جان ایلن نے کہا ہے کہ عراق کے عالمی اتحادی نہ صرف مزید فوجی امداد دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے داعش میں شمولیت کرنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کے سلسلے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور ان کے مالی وسائل کی ترسیل کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ داعش کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والوں کی امداد بھی کی جا رہی ہے. غرض داعش کو ناقابل تسخیر شکست دینے کے لیے جو بھی ممکن ہو کیا جا رہا ہے۔ اس اتحاد میں شامل مراکش سے لے کر جرمنی اور کویت تک سبھی ممالک ان کوششوں میں اپنا اپنا حصہ بٹا رہے ہیں۔ جنرل ایلن نے مزید کہا کہ اتحادیوں میں سے 12 ممالک نے عراقی سیکورٹی فورسز کو تربیت فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اس کام میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 8 اتحادی شراکت دار عراق میں قائم داعش کے اڈوں پر فضائی بمباری میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس مشن میں عراق کی بری افواج کی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہا جاتا ہے۔ امریکہ نے عراق کی سیکورٹی فورسز کی امداد میں جو اضافہ کیا ہے اس کے پیش نظر عراقی حکومت نے بھی خاصے اہم اصلاحی اقدامات اٹھائے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں عراق کو بارودی سرنگوں کے خلاف مدافعانہ قوت رکھنے والی 250 گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ جنرل ایلن نے کہا کہ اس سے عراقی سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت میں نمایاں بہتری آئے گی اور اس سے فوجی کارروائیوں کے دوران اتحادیوں کو بھی تحفظ ملے گا۔ یہ گاڑیاں اس 500 ملین ڈالر کی امداد کے علاوہ ہیں جو چھوٹے ہتھیاروں اور بارودی مواد خریدنے کے لیے دی گئی ہے۔ دسمبر میں امریکہ نے 1.6 ارب ڈالر مختص کیے ہیں جس کا مقصد مستقبل میں عراقی فورسز کی تربیت اور انہیں مسلح کرنا ہے۔ پیرس میں ہونے والے ہولناک دہشت گردی کے حملے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی کشیدگی کے سلسلے میں عراق صفحے اول کا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پیشتر سڈنی، اوٹاوا اور برسلز میں بھی حملے کیے جا چکے ہیں۔ جنرل ایلن کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ داعش ایک عالمی خطرہ ہے لہذا اس کا جواب بھی بین الاقوامی سطح پر دیا جانا چاہیے اور اسی لیے اس خوفناک دشمن کے خلاف بہادر عراقی جنگ میں پیش پیش ہیں اور پوری دنیا عراق کی حمایت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایک عشرے سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ 12 ماہ کا اپنا مصروف ترین مشن مکمل کر لیا ہے، جس میں سن 2014 میں 4 مشن روانہ کیے گئے جبکہ ایک پانچواں مشن 29 جنوری کو روانہ کیا گیا۔ ان تمام مشنز کے ذریعے ایسے آلات مدار میں بھیجے گئے جو زمین پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اب تک ناسا زمین کے معائنے کے لیے 18 آلات روانہ کر چکا ہے۔ پہلی مرتبہ فروری میں جی پی ایم یا گلوبل پریسیپیٹیشن میئرمنٹ یعنی عالمی سطح پر بننے والے رسوب کی پیمائش کے مشن کے لیے آلات بھیجے گئے۔ ناسا میں زمینی علوم کے ماہر ٹام ویگنر کہتے ہیں،
What that's going to do is improve our understanding of precipitation. It'll be able to measure how much snow is in the atmosphere. And that'll overall improve our understanding of rainfall. ترسیب
کے عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اس سے ہم پیمائش کر سکیں گے کہ فضا میں کتنی برف موجود ہے اور مجموعی طور پر برسنے والی بارش کے بارے میں ہم بہتر ادراک کر سکیں گے۔ جی پی ایم کے بعد جو اعلیٰ مدار میں بھیجا گیا وہ او سی او ٹو ہے، جو مدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کا اندازہ لگائے گا جو کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ ٹام ویگنر کہتے ہیں،
One of the most important things with carbon dioxide is we need to know where it's coming from, but we need to know where it goes. Does it get taken up by the ocean, for example? Is it being
carbon dioxide کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جاتی کہاں ہے۔ کیا یہ سمندر میں جذب ہوتی ہے؟ آیا یہ انٹارکٹک کے پگھلنے سے خارج ہو رہی ہے؟ اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ 50 یا 100 سال بعد ہماری زمین کا حال کیا ہوگا۔ گزشتہ برس 2 آلات بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں نصب کیے گئے۔ ویگنر کہتے ہیں،
The first time we're putting instruments on the space station to look down at Earth. And the space station represents this incredible platform.
یہ پہلا موقع ہے کہ ہم خلائی اسٹیشن میں آلات نصب کر رہے ہیں تاکہ کرہ ارض کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ خلائی اسٹیشن ایک بے مثال پلیٹ فارم بن گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی طاقتور مشینیں لگی ہیں۔ ویگنر کہتے ہیں کہ سیٹلائٹس کے ذریعے جو بے پناہ اعداد و شمار حاصل ہو رہے ہیں وہ موسم کی پیش گوئی اور ماحولیات کے مطالعے میں بے حد مدد دیتے ہیں۔ ناسا کا یہ ڈیٹا کسانوں اور سمندروں اور خشکی کی حالات پر نظر رکھنے والوں کو کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے سے متعلق مسائل کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے.
The sideways shaking was unbelievable. The vibration was so intense you couldn't see the instrument panel.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر سعدیہ اسد, اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دا نیوز, جسے پیش کریں گے شہناز نفیس, پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.